الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم مشکات المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں رؤیت ہلال کا باب زیر بحث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احصوا ہلال شعبان لرمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے چاند ہی سے رمضان کے لیے حساب شروع کر دیا کرو. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو کچھ چیزیں میسر تھیں ان کے اعتبار سے یہی احتیاط کا رویہ تھا. پچھلے مہینے ہی سے یہ تعین کیا جائے کہ 29 پر یہ مہینہ ختم ہوتا ہے, 30 پر ختم ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ چاند دیکھنا ہوگا, ہو سکتا ہے چاند نظر نہ آئے, ممکن ہے 30 ہی کا حساب رکھنا پڑے. تو اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان رمضان کے انتظار میں شعبان ہی سے حساب کرنا شروع کر دیں تاکہ کسی قسم کی غلطی لگنے کا امکان نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہوتا ہے, جن چیزوں کو مقرر کیا ہوتا ہے, جیسے نماز کے اوقات ہیں, جیسے حج کے ایام ہیں, ان کو اسی اہتمام سے دیکھنا چاہیے. یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر کوئی غلطی لگ جاتی ہے اور انسان کی نیت اور ارادے اور غفلت اور بے پرواہی کو اس میں دخل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں, لیکن جس طرح انہوں نے عبادات ہم پر لازم کی ہیں اسی طرح یہ بات بھی لازم کی ہے کہ ان کے حدود, شرائط, اوقات, ہر چیز کو پوری احتیاط کے ساتھ ملحوظ رکھا جائے. یہ اسی احتیاط کی تاکید ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. وعن ام سلمہ قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان. ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اکٹھے مہینوں کے پے در پے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے. اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تو لوگوں کو روکا تھا کہ وہ رمضان سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے کوئی روزہ رکھیں. میں یہ عرض کر چکا کہ اس سے مقصود یہ تھا کہ کوئی بدعت پیدا نہ ہو جائے. مسلمانوں میں صرف عام لوگ ہی نہیں ہوتے, ان کے صالحین, ان کے علماء, ان کے مذہبی پیشوا سبھی لوگ ہوتے ہیں جن کی لوگ بالعموم پیروی کرتے ہیں. تو اس سے اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز دین میں داخل نہ ہو جائے. دین کی حفاظت کا یہ ناگزیر تقاضا ہے. لیکن اسی میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص عادتاً روزے رکھتا ہے اور اسی دن کا روزہ رکھتا رہا ہے اور اس سے پہلے بھی رکھتا رہا ہے یا پیچھے سے روزے رکھتا ہوا آ رہا ہے تو اس کے لیے یہ پابندی نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں اس کا امکان نہیں کہ کوئی نئی بات دین میں داخل ہو. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر دو مہینوں کے پے در پے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہوئے دیکھا تو شعبان اور رمضان ہی کے رکھتے ہوئے دیکھا. یعنی ایسا ہوا کبھی, ایک مرتبہ ہوا, دو مرتبہ ہوا کہ رمضان کے روزوں سے پہلے شعبان کی ابتدا ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل روزے رکھنا شروع کر دیے, یہاں تک کہ رمضان آیا اور پھر رمضان کے روزے بھی رکھے. وعن ابن عباس قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأیت الہلال، یعنی ہلال رمضان۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عربی، ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، انی رأیت الہلال یعنی ہلال رمضان، میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ قال نعم۔ قال اتشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے دوسرا سوال پوچھا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ ان محمد رسول اللہ، تو اس نے کہا نعم، ہاں۔ تو آپ نے فرمایا قال یا بلال اذن فی الناس ان یصوم غدا، بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ ہوگا، کل وہ رمضان کی ابتدا کر لیں گے۔ اس میں بھی ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ اگر کوئی اطلاع مل جاتی ہے اور دوسرے ذرائع موجود نہیں ہیں اور کوئی ایک مسلمان بھی آ کے یہ بات بتا دیتا ہے تو ہمیں یہ تحقیق کرنے کا تو حق ہے کہ یہ کسی غلط فہمی میں تو مبتلا نہیں ہو گیا، لیکن اگر وہ اپنے ایمان کے ساتھ یہ شہادت دے رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس پر شک کیا جائے۔ ہمارے دین میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ شبہ کی چیزوں کی طرف آدمی نہ جائے، اس کا لازمی اثر یہ پڑتا ہے کہ لوگ اوہام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ جو بات باطن نظر میں ٹھیک ہے، کوئی شبہ کی وجہ نہیں ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے کہ ہم صحیح رائے نہ قائم کر سکے ہوں، کسی دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہوں، ایسی سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ان چیزوں پر کوئی مورچہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہاں آپ نے بس اس کو کافی سمجھا کہ ایک مسلمان نے آ کے شہادت دے دی ہے، یہ روایت خود بتا رہی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے کسی نے چاند نہیں دیکھا تھا، یعنی مدینے میں جہاں آپ قیام فرما تھے وہاں چاند نظر نہیں آیا، لیکن باہر سے ایک دیہاتی آیا ہے، اس نے آ کے یہ بتایا کہ میں نے دیکھ لیا ہے، مجھے چاند نظر آ گیا۔ آپ نے بس اس بات کا اطمینان کیا کہ یہ مسلمان ہے، یہ توحید کو ماننے والا ہے، یہ میری رسالت پر یقین رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے قرینہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کی عبادت کے بارے میں یہ کسی غلط بات کی اطلاع نہیں دے گا۔ تو آپ نے اس کی بنیاد پر رمضان کا اعلان کر دیا۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب یہ بتا رہی ہیں کہ جو آپ کے پاس میسر ذرائع ہیں ان کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر لیں گے۔ اگر چاند دیکھ لیا تو فیصلہ کر لیں گے، اطلاع مل گئی ہے تو فیصلہ کر لیں گے۔ اسی طرح سے اگر علمی مشاہدات کے نتیجے میں کوئی نیا قاعدہ، نیا ضابطہ ایسا مل جاتا ہے جس سے ہم یقین کی حد تک، اور یقین بھی یہ ظن غالب کی نوعیتی کا ہوتا ہے، اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ چاند ہو گیا یا مہینے کی ابتدا ہو گئی، تو بس اس کے بعد کوئی شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ وعن ابن عمر قال ترى الناس الهلال، لوگوں نے ایک دوسرے کو چاند دکھایا، فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے، یعنی یہ بھی انہی لوگوں میں تھے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا، فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا، انی رأیتہ، میں نے چاند دیکھ لیا ہے، فصام و امر الناس بالصیام، تو رسول اللہ نے بھی میری شہادت پر روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ وہ روزہ رکھیں۔ عائشہ قالت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب احتیاط سے یہ دیکھتے تھے کہ شعبان کے کتنے دن گزرے، کب ابتدا ہوئی، کتنے دنوں کے بعد رمضان آئے گا، یہ کسی اور مہینے میں اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ یعنی قمری مہینوں کے بارے میں لوگ اپنی رائے قائم کرتے رہتے تھے اور اس کے لحاظ سے تاریخیں بھی بیان کرتے رہتے تھے، لیکن شعبان میں یہ خصوصی اہتمام شروع ہو جاتا تھا۔ یہی وہ بات ہے جو پیچھے بھی بیان ہوئی ہے، پیچھے بھی یہی بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ شعبان کی ابتدا ہی سے حساب کرنا شروع کر دیا کرو۔ تو آپ بھی یہی کرتے، ثم یصوم لرؤیت رمضان، یعنی دن گنتے، حساب رکھتے شعبان کے کتنے دن گزر گئے، اس کے بعد جب وہ وقت آ جاتا کہ رمضان کا چاند دیکھ لیتے تو بس اس کی ابتدا کر لیتے۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَام، اور اگر ایسا ہوتا کہ بادل ہے، چاند نظر نہیں آیا، کسی وجہ سے دھند چھائی ہوئی تھی یا کوئی اور چیز تھی، اشتباہ ہو گیا، تو بس پھر 30 پورے کر لیتے تھے۔ اس میں بھی وہی تعلیم ہے کہ جو بات ظن غالب میں سامنے آ رہی ہو یا جس طرف یقین کا زیادہ رجحان ہو اس کی بنیاد پر فیصلے کر لینے چاہیے۔ اس میں جو عام طور پر ایسی فضا پیدا کر دی جاتی ہے کہ ایک روزہ رہ گیا یا کھایا گیا یا عید غلط وقت پہ ہو گئی، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی جتنی روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ بس کرائم جس چیز کے حق میں ہے اطمینان سے فیصلہ کر لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ وہ بندوں کی نیت، بندوں کے ارادے کو سامنے رکھتے ہیں، اس میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس پر ہرگز کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ سادہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ مہینہ چونکہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور 30 دن کا بھی ہوتا ہے، تو 30 دن کے بارے میں تو علمی طور پر یہ بالکل واضح تھا اور اب بھی بالکل واضح ہے کہ کبھی بھی مہینہ اس سے آگے نہیں جاتا۔ 29 کے بارے میں تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی مہینہ 29 دن کا بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے اگر چاند دیکھ کر تعین ہو سکتا ہے تو کر لیا جائے، کسی اور علمی طریقے سے تعین ہو جاتا ہے تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ مہینے کی تعین اصل چیز ہے، چاند دیکھنا یا چاند ہی دیکھ کر تعین کرنا یہ دین کا کوئی تقاضا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہی تقاضا ہوتا تو پھر 30 پر بھی اصرار کرنا چاہیے تھا کہ چاند نظر آئے گا تب ہم مہینے کی ابتدا کریں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ مہینہ علمی طور پر متعین ہو جائے، اور علم کے ذرائع تبدیل ہوتے رہتے ہیں، نئی نئی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ اس وقت ہم کبھی یہ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ باہر نکل کر دیکھیں کہ کیا فی الواقع فجر طلوع ہو گئی ہے، کیا فی الواقع آفتاب طلوع ہو گیا ہے، کیا فی الواقع نصف النہار پر چلا گیا ہے، کیا فی الواقع ایک مثل یا دو مثل سایہ ڈھل گیا ہے، کیا مغرب ہو گئی ہے۔ چونکہ ان سب چیزوں کے مشاہدات کی بنیاد پر ایک آلہ ایجاد کر لیا گیا ہے، اور وہ گھڑی کی صورت میں ہماری کلائی پر بندھا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے، مسجدوں میں بھی ہم اسی پر اعتماد کرتے ہیں، اور چونکہ سائنسی طریقے سے اس آلے کی اطلاع ایک قطعی اطلاع کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، اس وجہ سے اسی کو دیکھتے اور پھر جو کیلنڈر بنا دیا گیا ہے اس کی بنیاد پر اذان بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ افطار بھی کرتے ہیں، سحری کو ختم بھی کرتے ہیں۔ یہی صحیح طریقہ ہے، یعنی جو چیزیں لوگوں کے مشاہدات سے متعلق ہیں وہ مشاہدات ہی پر مبنی رہیں گی، ان کو ایک دینی چیز بنانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یعنی یہ بات کہ جمعہ کس دن آئے گا، یہ بات کہ ہفتے کے دن کتنے ہوتے ہیں، یہ بات کہ قمری مہینہ کیسے ہوگا، یہ سب کے سب علمی مشاہدات پر مبنی چیزیں ہیں، ان کے پیچھے دنیا کی عمومی روایت کام کر رہی ہے۔ ہمارے لیے اس کی تحقیق میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فی الواقع درست ہے یا فی الواقع درست نہیں ہے، بس جو قرائن جس چیز کو ایک ظن غالب کے طریقے پر سامنے لائیں گے اس پر ہم عمل کریں گے، اور یہی ہمارے دین کا طریقہ ہے۔ اس میں جو علمی معلومات بھی میسر آئیں اور جو نئے پہلو بھی سامنے آئیں ان پر اسی طرح اعتماد کیا جائے گا جس طرح قدیم علم کے اس مشاہدے پر اعتماد کیا جاتا تھا اور کیا جاتا ہے کہ قمری مہینہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ یہ ظاہر ہے کہ علمی مشاہدے ہی کا بیان ہے، یہ کوئی آسمانی ہدایت نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایسے معاملات میں بس یہیں تک رہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
امام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج کی نشست کی ابتدا میں ایک انتہائی افسوسناک خبر سے کروں گا. آپ کے علم میں آ چکا ہے, ابھی ہم درسی میں تھے تو ہمارے علم میں بھی آیا کہ مولانا وحید الدین خان صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. مولانا کے بارے میں, مولانا کے اس انتقال کی افسوسناک خبر کے بارے میں, مولانا کی شخصیت, ان سے اپنے تعلق کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ خیالات کا اظہار کریں.
مجھے بھی بے حد صدمہ ہوا. مولانا ایک بڑی غیر معمولی شخصیت تھے. میری نسبت تو ان کے ساتھ یہ ہے کہ ہم ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں, اس فرق کے ساتھ کہ انہوں نے استاذ امام امین احسن اصلاحی سے ان کے ابتدائی طور میں تعلیم پائی اور مجھے یہ شرف استاذ امام کے آخری دور میں حاصل ہوا. مولانا وحید الدین کی آواز ایک بڑی منفرد آواز تھی, ایسی منفرد کہ شاید نہ اس سے پہلے سنی گئی اور نہیں کہا جا سکتا کہ اب پھر کبھی سنی جائے گی. ان کا بہت بڑا کارنامہ, علمی کارنامہ یہ ہے کہ دور حاضر میں دین کی جو سیاسی تعبیر کی گئی انہوں نے خالص علمی سطح پر اس کی غلطی واضح کی. ان کی کتاب تعبیر کی غلطی کو پڑھ کر آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا اعلیٰ درجے کا محققانہ ذوق رکھتے تھے, اور اگر وہ اس طرح کے تحقیقی مباحثی کو اپنا کام بناتے تو کیسی غیر معمولی چیزیں ان کے قلم سے نکل سکتی تھیں. لیکن بتدریج انہوں نے تذکیر کو اور مسلمانوں کی عمومی اصلاح کو اپنا موضوع بنا لیا, چنانچہ اس لحاظ سے بھی بڑی بے مثال چیزیں ان کے قلم سے نکلی ہیں. یہ جس کارنامے کی طرف میں نے توجہ دلائی یہ اس لحاظ سے بڑا غیر معمولی ہے کہ دین کے مختلف احکام میں ان کی شرح و وضاحت میں اگر کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ کسی صاحب علم کا کام بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہوتا, تو اس سے کوئی بڑا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوتا. رفع یدین کے بارے میں ایک شخص کی یہ رائے ہے, دوسرے شخص کی ایک دوسری رائے ہے, آپ نے سجدے میں کیسے بیٹھنا ہے, نماز کی ابتدا کیسے کرنی ہے, یا اسی طرح بعض چھوٹی چیزیں, ان میں اختلافات ہوتے ہیں, ہوتے رہے ہیں, ہوتے رہیں گے. لیکن دین بحثیت مجموعی کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, وہ ہم سے کیا چاہتا ہے, اس کے احکام میں باہمی طور پر کیا نظم قائم ہوتا ہے, کیا چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر دین کے تمام احکام کو اس سے متعلق کیا جاتا ہے, یہ بڑا غیر معمولی موضوع ہے. اور یہی وہ موضوع ہے کہ جس کو ہم دین کی تعبیر کے عنوان سے بیان کرتے ہیں. ہمارے ہاں دین کی ایک تعبیر وہ ہے جس کو صوفیانہ تعبیر کہنا چاہیے. اس کے بڑے لوگوں میں امام غزالی ہیں اور آخری زمانے میں شاہ ولی اللہ ہیں. اسی طرح سے دین کی سیاسی تعبیر, اس کے سب سے بڑے مفکر ہمارے مخدوم اور ممدو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی ہیں. انہوں نے اس کو علمی طریقے سے نہ صرف یہ کہ بنیادیں فراہم کیں, بلکہ اپنے پورے لٹریچر میں اسی کو سامنے رکھ کر قرآن کی تفسیر کی, احادیث کے مدعا و مطلب کو بیان کیا. یہ تعبیر ہے جس کو سیاسی تعبیر کا عنوان بھی مولانا وحید الدین خان ہی نے دیا. اس میں اس وقت بحث نہیں ہے کہ کون سی تعبیر صحیح ہے, کون سی تعبیر غلط ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس تعبیر کے مقابل میں ایک نقطہ نظر کو پیش کرنا, اس کو علمی طور پر واضح کرنا, اس تعبیر پر علمی تنقید کرنا, اس کے ایک ایک اصول کو سامنے رکھ کر یہ بتانا کہ اس میں قرآن مجید کی روح سے, اس میں مسلمانوں کے مجموعی علم کی روح سے, اس میں ہماری روایت کی روح سے کیا خامی ہے, یہ اپنی ذات میں کسی چھوٹے مسئلے پر کلام کرنے کی نوعیت نہیں رکھتا. یہ ایک بڑا کام ہے جو ان کے قلم سے ہوا, اور اس وقت بھی میں بارہا لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ اگر اعلیٰ درجے کے تنقیدی کام کو دیکھنا چاہیں جس میں حلاوت بھی ہو، جس میں شائستگی بھی ہو، جس میں تہذیب کے اقدار کا لحاظ بھی رکھا گیا ہو، جس میں لکھنے والوں کی درد مندی بھی جھلک رہی ہو، تو ان کو مولانا وحید الدین خان کی کتاب تعبیر کی غلطی کو ایک علمی کتاب کی حیثیت سے پڑھنا چاہیے، اس سے قطع نظر کہ وہ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں۔ مولانا کے کرم سے اس کے بعد بھی بہت چیزیں نکلیں، میرا خیال ہے کہ جتنی چیزیں ان کے قلم سے نکلیں موجودہ زمانے میں کم لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اتنا لکھا ہوگا، اور ہر موضوع سے متعلق انہوں نے لکھا ہے۔ تاہم اصلی چیز یہی تھی کہ دین کی حقیقت واضح کی جائے، اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت لوگوں میں پیدا کی جائے۔ مسلمانوں نے اس وقت جو اپنے لیے سیاسی لائے عمل اختیار کر رکھا ہوا ہے اس کی غلطی ان پر واضح کی جائے، مسلمانوں کے لیے کرنے کا اصل کام کیا ہے اس کو ان پر واضح کیا جائے۔ یہ ان کے موضوعات تھے۔ ان موضوعات میں بھی میں یا آپ یا کوئی صاحب علم ان سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے بڑی درد مندی کے ساتھ، بہت خوبصورتی کے ساتھ، وہ بہت اچھا لکھنے والے تھے، بلکہ وہ درست کہتے تھے کہ انہوں نے اردو زبان کو خاص طور پر مذہبیات میں ایک عصری اسلوب دیا ہے، تو وہ اپنی بات بیان کرتے تھے، اس کو واضح کرتے تھے، تمثیلوں میں واضح کرتے تھے، زندگی کے عمومی معاملات میں رکھ کر اس کو دکھاتے تھے، اور ساری زندگی یہی کام وہ کرتے رہے۔ اور رسالہ کو انہوں نے اس موضوع پر ایک کلاسیک بنا دیا، ہمیشہ اس کو اسی حیثیت سے پیش کیا جاتا رہے گا۔ تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ وہ اپنے عہد کی ایک منفرد آواز تھے، ایسی آواز نہ پہلے سنی گئی اور نہ شاید اب سنی جائے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ اپنی ذات ہی میں وہ ایک انجمن تھے۔ آپ نہیں بتا سکتے کہ کوئی جماعت ہے، کوئی فرقہ ہے یا کوئی گروہ ہے، اسی طرح سے کوئی بہت بڑا ادارہ ہے جو ان کی پشت پر تھا یا ان کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ وہی صورتحال تھی کہ کانا امتن فی رجل، ایک آدمی میں گویا ایک پوری کی پوری امت تھی جس کو ہم دیکھتے تھے، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے اخلاص اور اپنی درد مندی اور اپنے پروردگار کی سچی معرفت کے احساس کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی ہے۔ ان کے ساتھ لوگ اتفاق بھی کریں گے، اختلاف بھی کریں گے۔ میں نے خود ایک موقع پر ان کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ وہ روایتی فکر اور مدرسہ فراہی کے مابین ایک برزخ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے ماضی کے علم پر جو تبصرے کیے ہیں یا بعض چیزوں کی طرف اشارے کیے ہیں ان میں بڑی معنی خیزی ہے۔ خاص طور پر ان کی ڈائریوں کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں بہت سے علمی مباحث کے بارے میں بڑی نادر تنقیحات سامنے آتی ہیں۔ لوگوں کو اس حیثیت سے ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، ان کے احوال کو دیکھنا چاہیے۔ ایک بے مثال شخصیت جو اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنی درد مندی اور اپنے اخلاص کے لحاظ سے ہم سب سے لیے نمونہ تھی، وہ آج دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مسلمان بڑی بدقسمت قوم ہے کہ یہ اپنی عظمتوں کے معاملے میں بھی اختلاف اور اتفاق کی بنیاد پر رائے قائم کرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بعض بہت بڑے لوگ ہیں جن سے ہم اختلاف کرتے ہیں، اور بعض اوقات بڑا اصولی اختلاف کرتے ہیں، جیسے امام غزالی ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، لیکن کیا ان کی عظمت کا انکار کر دیا جائے گا؟ اپنے ماضی کی شخصیات ہوں یا حال کی شخصیات، سب کی علمی، فکری یا سیرت و کردار کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے ادب کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ ان سے اختلاف کی روایت ڈالنی چاہیے۔ مولانا کی تحریروں میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر نقد بھی ہوگا، اس سے اختلاف بھی ہوگا، لیکن اس اعتراف کے ساتھ کہ آج ہمارے دور کی ایک بڑی عظمت رخصت ہو گئی۔
ہم سب بہت ہی درد دل کے ساتھ، اور آپ نے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کیا، اگرچہ یہ وقت کافی نہیں ہے مولانا کے خدمات اور مولانا کے جو علمی کارنامے اور مولانا کی جو اتنی بڑی زندگی، ایک پورا عہد گزرا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ مختصر سی روشنی اس پہ بھی ڈالیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں موجودہ دور میں پچھلے 150 سال میں مسلمان زوال کی طرف گامزن ہوئے تو ان کے اندر ایک رد عمل، ایک ریئیکشن کی سوچ بھی پیدا ہوئی، غیر مسلموں کے ساتھ نفرت، مسلمان جو غیر مسلم ریاستوں میں جا رہے ہیں، علماء کو اس کو روکنا، ان تمام چیزوں کو مسلم شہری کی اپنی ریاست سے کیا تعلقات ہوں گے، مولانا نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس پر لکھا بھی اور لوگوں کو توجہ بھی دلائی۔ مجھے بتائیے گا کہ وہ متاع درد و سوز، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی خواہش، مولانا غیر مسلموں کو جو دین کی دعوت دینا چاہتے تھے ان کے لیے انہوں نے بہت لکھا، ان کو مذہب کی طرف قریب لانے کی کوشش کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر مسلمانوں کو جو اپنے دین پر عمل پیرا ہیں اس میں روح پیدا کرنا، اصل حقیقت دین کی، اصل اورینٹیشن آخرت کی طرف متوجہ کرنا، اس پر جو انہوں نے کام کیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
میں تو ان کے پورے کام میں سے دو ہی چیزوں کو ان کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھتا ہوں، ایک دین کی اصل حقیقت کی طرف توجہ دلانا، یعنی دین ایک نظم ہے، دین دنیا کے اندر غلبہ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، دین ایک نظام ہے، یہ بحثیں بہت ہو رہی تھیں اور ہر ممبر سے ہوتی ہیں، اس کے لیے بہت کچھ لکھا گیا، انہوں نے یہ بتایا کہ دین پروردگار کی سچی معرفت، اس سے سچی محبت اور اس کے امتثال امر کا نام ہے، یہ جو حقیقت ہے یہ انہوں نے ہر شخص پر واضح کرنے کی صحیح کی، اپنی پوری زندگی اس کی نظر کر دی، اسی طرح یہ بات بتانے کے لیے ان کا قلم، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک گوہر بار قلم تھا، کہ لوگ دین کی اصل کو دریافت کریں، اصلی مقصود کو پانے کی جدوجہد کریں، ان کے اندر یہ اس حقیقت کو سمجھنے کا دائیہ پیدا ہو کہ آخرت ان کا مقصود ہے، انہیں ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے اٹھنا ہے، یہ حقیقت ہے کہ ان کے لٹریچر کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں صفحے کے صفحے انہوں نے لکھے ہیں جس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے یا آخرت کی منادی کے لیے، تو ان کے کارناموں میں جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے. دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے سیاسی، سماجی، تہذیبی رویوں کے بارے میں صحیح راہ دکھائی. اس میں کسی موقع کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک شخص صحیح راستہ دکھاتا ہے تو کچھ انتہا پسندی بھی آ جاتی ہے، لیکن بحثیت مجموعی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ تم اپنی تاریخ کے پس منظر میں اس وقت کس مقام پر کھڑے ہو، تمہارا اصلی مشن کیا ہے، تمہیں اپنے سیاسی اور سماجی معاملات میں کیا رویے اختیار کرنے چاہیے، تمہارے لیے مثبت طرز عمل کیا ہوگا جسے تمہیں ہدف بنا کر کام کرنا ہے. اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ جو تجاویز پیش کی جاتی ہیں ان میں میں آپ کوئی شخص ان سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن جو بنیادی میسج انہوں نے دیا وہ یہ تھا کہ رد عمل کی نفسیات سے نکل کر مثبت سوچ کے ساتھ دنیا کو دیکھو، دنیا کے معاملات کو دیکھو، اور پھر تمہارے پاس جو ایک بہت بڑی متاع ہے دین کی متاع، اس کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرو. اس طرح دعوت کو انہوں نے ایک لحاظ سے اپنی پوری فکر، اپنی تمام تحریروں میں مرکزی حیثیت دے دی تھی.